بعد جو باتیں سنی گئی ہیں ان پر عمل توفیق عطا فرمائیں. یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم میں جو خامی خرابیاں کوتاہیاں ہیں ان پر ہم ایک نظر ڈالیں. بعض اوقات آدمی خود سے حدیث کی کتاب بھی پڑھے گا ہوتا ہے, سنا ہوا بھی ہوتا ہے, لیکن ہمارا علاج یہ ہے کہ جب تک چابک نہ پڑے, جب تک کوئی بیدار کرنے والا ہمیں بیدار نہ کرے, اس وقت تک عمل ممکن نہیں ہوتا. اس لیے یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ نہیں سنی ہیں یا پہلے معلوم نہیں ہیں, بارہا ہم بیان بھی ہو چکی ہیں, بارہا ہم سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن بار بار سنانے سے یاد دہانی ہو جاتی ہے. اور چونکہ یہ بات ایسی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اب مثلا یہی ہے کہ آدمی گناہوں پر اصرار نہ کرے, گناہ پر اصرار نہ کرے, بلکہ اگر ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کر لے تاکہ وہ جمع نہ ہونے پائے. اور بار بار کرنے سے آدمی اگر توبہ نہیں کرتا تو اصرار کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے. اس لیے جب آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اصرار کرنے والوں میں سے شمار نہیں ہوتا جو انہوں نے کیا, ولم یصروا, اس پہ اصرار نہیں کرتے. اور اصرار نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتے, گناہ تو دوبارہ ہو جاتا ہے, لیکن توبہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ ہم یہ کریں گے, اور پھر ہو جاتا ہے. تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو گناہ جن سے سرزد ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, تو وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ یقیناً ہم سب کسی نہ کسی کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں. ابھی آپ نے جو حضرت والا کا مضمون سنا اس میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ بھی اگر کانٹے دار درخت کہیں لگا ہو اس کو فوراً نکال لو. اگر آج تم نے نہیں نکالا کیونکہ آج وہ ہے کمزور اور تم ہو طاقتور, تو کمزور چیز کو نکالنا طاقتور کے لیے مشکل نہیں, لیکن اگر تم نے نہیں نکالا تو وہ کل پھر کبھی آتی نہیں. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل کل کرتا ہے کل تیری کبھی آتی نہیں, تیری کل کل نے کر دیا بے کل مجھے, کہ تو روز کہتا ہے یہ کام کل کر لوں گا. اب جو کل کیا کہتا ہے تو وہ کل تو گئی تل, کل جو کہتا ہے وہ کبھی کل آتی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ کل کا کام آج کا کام کل پہ مت ڈالو, آج ہی کا ڈالو اس کو, ہوگا یہ ورنہ کہ کل تم کمزور ہو جاؤ گے وہ درخت مضبوط ہو جائے گا. اب وہ کانٹوں کا درخت, اس سے آپ گناہوں کا درخت مراد لے لیں, اتنے مضبوط وہ گناہ ہو جائیں گے کہ ہم چاہیں گے بھی تو ان کو چھوڑ نہیں سکیں گے. یعنی عادتیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ ان عادتوں سے آدمی جان نہیں چھڑا سکتا. اس لیے آدمی کو جب محسوس ہو کہ میں گناہ میں کر رہا ہوں تو فوراً توبہ استغفار کرے, ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی اس کی مدد فرمائیں گے. آدمی جب اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا تو اللہ رب العزت بھی اسے مایوس نہیں فرماتا. دوسری بات, عبرت کے لیے بعض اوقات اللہ رب العزت کچھ واقعات ایسے دکھلاتے رہتے ہیں کہ جو آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں, دل کے اندھے ہوتے ہیں, انہیں بھی کچھ نہ کچھ ان سے عبرت حاصل ہو جاتی ہے. ابھی آج کل ایک واقعہ نیٹ پر آیا ہوا ہے, صحیح غلط تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن مشتق بھی کل جو ایک صاحب نے وہ بما تصاویر کے پہنچایا, اور اس میں واقعہ جو ہے وہ یہ کہ ایک لڑکا 18-19 سال کا عمان میں رہتا تھا, بیمار ہوا اور بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہوا اور تھوڑی سی بیماری کے بعد وہ انتقال کر دیا, اس کو دفن کر دیا گیا. لیکن کسی وجہ سے اس کے والد کو یہ شبہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے صحیح طور پر اس کی دیکھ بھال نہیں کی, کہ جو بھی اس کو معاملہ تھا اس نے قبر کھدوانے کی اجازت لی کہ دوبارہ سے اس کا پوسٹ مارٹم ہو. یعنی اس کو یہ اندازہ ہوا کہ ڈاکٹروں کی بے توجہی کی وجہ سے, یہ غفلت کی وجہ سے یہ مرا. اس نے کہا کہ جی میں اس کا پوسٹ مارٹم کراتا ہوں, تو صرف 3 گھنٹے کے بعد اس کی قبر کو کھولا گیا. تو بہرحال جو تصاویر میں نے دیکھی واقعتاً وہ بڑی عبرت کی چیز ہے, اور اس میں جو بات لکھی ہے وہ یہ جو نظر بھی آتی ہے, حالانکہ آپ کو پتا ہے جب آدمی مرتا ہے تو آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں اور اسی حال میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے کہ آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں. تو جو تصویر اس میں نظر آ رہی ہے دکھایا گیا ہے اس میں باقاعدہ اس مردے کی آنکھیں ایک دم پھٹی ہوئی ہیں, ایسی پھٹی ہوئی ہیں جیسے کوئی خوفناک چیز اس نے دیکھ لی ہو, حتیٰ کہ ایک آنکھ کی پتلی اور جو دیلا ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ہل کے بالکل ایسا ٹیڑھا ہو گیا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا, ایسا لگتا تھا کہ اتنی پٹائی ہوئی ہے اس کی کہ ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں اور ایک پسلی دوسری پسلی میں اندر گھسی ہوئی تھی, اور اسی طریقے سے ناک سے خون نکل کر جم گیا تھا اور منہ سے بھی خون نکل کر جم گیا تھا. تو وہ باپ نے کھلوایا تو اس لیے تھا کہ ڈاکٹروں کی نااہلی سامنے آئے, لیکن بچے کی کوتاہیاں اور بدامالیاں سامنے آ گئیں تو اس کو اقرار کرنا پڑا کہ واقعی یہ تھا. عمر میں تو چھوٹا لیکن اس عمر میں بھی بدکاریوں میں بہت آگے تھے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ کہنے کی بات صرف اس لیے میں نے بتا دی کہ چونکہ آج کل نیٹ پہ دیکھا بھی جا سکتا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو چھپوا کے تقسیم بھی کر دیا ہے عبرت کے لیے, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. اور اس میں نیچے عربی عبارت میں کسی نے لکھا بھی ہے کہ یہ وہ تصویر ہے جو دفن کے بعد لی گئی اور جس میں جو ہے وہ اس کو دکھایا گیا ہے, اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے. میں نے الحمدللہ جس نے مجھے دکھایا تھا, میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان تو اس سے پہلے بھی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے, ہم عذاب قبر کو حق مانتے ہیں, اور ہماری نظر میں یہ جو قبر ہے گڑا یہی قبر نہیں بلکہ اس کے علاوہ وہ جو دوسرا جہان ہے عالم برزخ جس کو کہتے ہیں پورا کا پورا. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کو دکھا بھی دیتے ہیں, ورنہ بعض اوقات ہمیں تو دکھتا ہے کہ ایسے لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن حقیقت اس کی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ یہ بات عرض بھی کی تھی کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے پاس سویا ہوا ہو اور سوتے میں وہ خواب دیکھ رہا ہو اور خواب میں جناب بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو یا انگلینڈ میں گھوم رہا ہو یا امریکہ کا سفر کر رہا ہو, اور جب اٹھے اٹھنے کے بعد وہ آپ کو تو یہ لگے گا میرے ساتھ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا, لیکن وہ کہاں کہاں گھوم رہا ہے اس کو پتا ہے. اسی طریقے سے بظاہر تو قبر کا مردہ لیٹا ہوا نظر آتا ہے, لیکن بباطن اللہ تعالیٰ اس کو اوپر جو عذاب جاری کرتے ہیں وہ اس کو محسوس کرتا ہے, چاہے دیکھنے والوں کو محسوس نہ بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بعض لاشیں ہمارے سامنے موجود ہیں, فرعون کی لاش کو محفوظ کیا ہوا ہے نوٹ کر کے, اسی طرح بہت سی لاشیں ہیں جن کو عبرت کے لیے بھی رکھا ہوا ہے, لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان پر عذاب نہیں ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس جسم کے تو محتاجی نہیں, ہمارا جسم تو یہ ظاہری ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جسم تو ختم ہونے کے لیے اللہ نے اس جسم کو بنایا ہے, ختم کرنے کے لیے. تو آدمی کا جسم ہے یہ, جس مٹی سے بنا ہے مٹی میں جا کے مل جاتا ہے اور ایک دن خاک ہو جاتا ہے, کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ہڈیاں بھی ایسی ہو جاتی ہیں جیسے مٹی بھربری ہڈی ہو جاتی. لیکن اللہ رب العزت جب کسی کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو وہ اس جسم کے محتاج نہیں, اس روح کو اس کے کسی بھی جسم مثالی میں داخل فرما دیتے ہیں, اور اس جسم مثالی کو جب عذاب ہوتا ہے تو روح مال جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے, روح کو بھی عذاب ہوتا ہے جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ ہمارا ایمان تو یہ پختہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے. آج اس زمانے میں بعض لوگ منکرین عذاب قبر حق بھی پیدا ہو گئے, جو عذاب قبر کے منکر ہیں, حالانکہ احادیث بھری ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات سے جس میں آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات دکھلا دی گئی تاکہ آئندہ لوگ اس کو نہ جھٹلائیں کہ دو صحابی تھے, حالانکہ وہ بہت بڑا کوئی جرم انہوں نے نہیں کیا تھا, لیکن ایک صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کی قبر کو انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے, اور فرمایا تو بہت بڑی بات نہیں تھی, صرف یہ تھی کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے, تو اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات ثابت بھی ہو گئی, اور آپ نے جو ارشادات فرمایا تو عذاب قبر حق ہے. بہرحال آج کل نیٹ پر چونکہ یہ آیا ہوا تھا اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ چونکہ جاتے ہیں نیٹ پہ دیکھتے ہیں, تو عبرت کے لیے اگر دیکھنا چاہیں تو اس میں پھر احادیث بھی اور دیگر چیزیں بھی انہوں نے لکھ دی ہیں رکھ دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, یہاں کی بدعمالیاں ہمیں نہ جانے کس گناہ میں مبتلا تو کرتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ عذاب میں مبتلا کرنے کا بھی سبب بن سکتی ہے. اس اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اپنے گناہوں کو چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے. آج ہم گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں صغیرہ گناہ. دیکھیے صغیرہ اور کبیرہ تو یہ اصطلاحی بات ہے. صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ میں صرف فرق یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اچھے اور نیک اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. مثلا کسی نے بد نظری کر لی لیکن اس نے وضو کیا تو گناہ جو نظر سے کیے وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. پاؤں سے چل کے گیا گناہ کی طرف, پاؤں جب دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو گئے. اسی طریقے سے ہاتھوں سے چھو کر کوئی گناہ کیا اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکل گئے. تو اس طرح بعض صغیرہ گناہ بعض اچھے اعمال کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں, خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو جب تک آدمی توبہ و استغفار نہ کرے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتے. لیکن ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں. گناہ کا مطلب اللہ کی نافرمانی. اب چاہے وہ نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, آدمی یہ سوچے کہ صاحب چھوٹا گناہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ چھوٹا گناہ آدمی اگر مسلسل کرتا رہے تو یہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے بڑے. اس لیے گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, یہ تو چھوڑنے کی چیز ہے. اس لیے اس کو چھوڑنا چاہیے, ترک کرنا چاہیے. اور اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے یوں دی کہ بھائی دیکھو ایک آگ ہوتی ہے بہت بڑی آگ ہے جو جلا کر پورے عالم کو خاکستر کر سکتی ہے, اور ایک بظاہر چنگاری ہوتی ہے. آپ چھوڑیے اس کو, سگریٹ معمولی سی چیز ہے, کسی نے سگریٹ پی اور پینے کے بعد ایسی پھینک دی, اب وہ چلی گئی کسی کھلیان میں کھیتی میں, آہستہ آہستہ آگ لگنے کا سبب بن سکتی. تو بظاہر چھوٹی سی چنگاری تھی لیکن اس نے اس کو بڑا نہیں سمجھا, جس کے نتیجے میں پورا کھیت جل گیا. بعض اوقات پورے علاقے میں آگ لگ جاتی ہے صرف ایک چھوٹی سی چنگاری کی وجہ سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آگ بجھا دی لیکن اس میں کوئی چنگاری باقی رہ گئی, اور ہوا سے اس چنگاری کو آہستہ آہستہ آگ بننے کا موقع مل گیا, جس کے نتیجے میں پورا علاقہ لپیٹ میں آ جاتا ہے آگ. اس لیے گناہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک چھوٹی چنگاری ایک بڑی چنگاری. تو چھوٹا گناہ بعض اوقات بڑے گناہوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے, اس لیے چھوٹے گناہوں سے بھی ایسے ہی بچنا چاہیے جیسا کہ ہم بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حضرت کا جو واعظ ہے آپ حضرات کو ملا بھی تھا, اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں صرف عزیز و اقارب کے حقوق ہی کا بیان نہیں ہے بلکہ ضمن میں اور بہت سے واقعات سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہ سننے والوں پر ہے, منحصر اور پڑھنے والوں پر, کہ وہ اس سے کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جہاں ہمارے گھر والوں کے حقوق کا بیان ہے, بیوی بچوں کا بیان ہے, اور اسی طریقے سے والدین کے حقوق کا بیان ہے, پڑوسیوں کے حقوق کے بیان ہے, اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ضمن حضرت والا نے اس میں درج کر دی ہیں, انشاءاللہ پڑھنے والے کو اس سے فائدہ ہوگا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک دو صفحے روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں, تھوڑا تھوڑا پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں, انشاءاللہ اس سے بہت فوائد حاصل ہوں گے. اور ایک بات عرض کر دوں, بعض اوقات بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کا جی تو چاہتا ہے چھوڑنے کو لیکن چھوٹتے نہیں. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بعض مراقبے بیان کیے ہیں. اب جیسے بد نظری ہی کا گناہ ہے, بعض لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہم اس میں مبتلا نہ ہوں لیکن ہو جاتے ہیں. تو انہیں ایک تو مراقبہ کرنا چاہیے. مراقبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل میں غور کرے, سوچے, فکر کرے کہ یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے. چند لمحوں کی لذت اور اس کے بعد مستقل جو ہے عذاب, اس کے علاوہ جو ہے وہ تڑپنا اور سلگنا. تو اس لیے ایسے گناہ کا کیا فائدہ جو گناہ بے لذت ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں. حالانکہ جس کو ہم دیکھنے کے لیے مچل رہے ہیں, اگر خدا نہ کرے ہم قریب جا کے کوئی بات کرنا چاہیں تو جوتی بھی پڑ سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک, اور آدمی کا جو ہے وہ کھوپڑی جو ہے ٹوٹ بھی سکتی. تو ایسی چیز سے کیا محبت کرنی کہ جو ہمارے سر اور کھوپڑی کو توڑ ڈالے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مراقبہ یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا وعیدے بیان فرمائی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کے حکم کا نافرمان آدمی کہلاتا ہے, نافرمان کہلاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو بچاؤ, ہم نہیں بچا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے, مان نہیں رہے. تو آدمی غور کرے کہ بھئی اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے تو میں اللہ کا نافرمان شمار ہوں گا. اسی طرح سے ایک غور یہ بھی کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ زنا العین النظر, تو زناکار آنکھوں کا, جو پچھلی دفعہ انہوں نے نظم پڑھی تھی تو میں جو ہے وہ یہ اس بات کو آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ جب اس قسم کے مواقع آئیں تو یہ شعر گنگنا لیا کرو، زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملعون اس کو پکارا، اور خرید نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی بات. جب آپ بار بار اس شعر کو پڑھیں گے، اور ایک طرف ہم ولی بھی بننا چاہ رہے ہیں، اللہ کے دوست بھی بننا چاہ رہے ہیں، تو بیک وقت دو کام کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی بھی بننے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کے جو ہے وہ لعنتی بھی بنے. اس لیے بیک وقت یہ دو کام نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک ہی کام ہوگا. تو جب آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو ان اشعار کو پڑھتے رہو، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرما دے. باقی چونکہ یہ سب چیزیں، یہ خامیاں کوتاہیاں ہم سبھی میں بد نظری ہو جاتی ہے، لیکن آدمی جان بوجھ کے نہ کرے، اور ہو جائے تو اس پر توبہ و استغفار کرے. اسی طرح سے دوسرے گناہ ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہیں، ان سب کا معاملہ بھی یہ ہے. کوئی ہم یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، ہم سب انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، گناہ بھی ہوں گے، لیکن اچھا خطا کار اور گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں کو گناہ سمجھے اور فوری طور پر ان سے الگ ہو جائے، اس پہ شرمندگی بھی ہو کہ بھئی یہ گناہ جو مجھ سے ہو رہے ہیں، تو فوری طور پر اس پہ شرمندہ ہو. انشاءاللہ جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معافی فوراً فرما دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ تائب من ذنب کم اللازم والا، جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے رحیم و کریم رب ہیں کہ وہ اگر فائل میں لکھ بھی لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی مٹا دیتے ہیں، فرشتوں سے وہ فائل بھی لے لیتے ہیں، ان کے ذہنوں سے بھی نسخ منسیہ کر دیتے ہیں جب تاکہ کل قیامت کے دن میرے بندے کو رسوا نہ کرے. یہ نہ کہہ سکیں کہ تم آج جو ہے بڑے اچھے بن رہے ہو لیکن تم تھے تو ایسے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے ذہنوں سے میں فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. تو ایسا کریم رب جو ہم پر اپنے کرم کی بارشیں کرنا چاہتا ہو لیکن ہم اس کے عذاب کو اپنی طرف دعوت دیتے ہوں، تو یہ بڑی بے قدری کی بات ہے. اس لیے آدمیوں کو چاہیے کہ کوئی سا بھی گناہ ہو، چاہے چھوٹا یا بڑا، ان سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ گناہ کے معنی اللہ کی نافرمانی. اب نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، بڑی نافرمانی ہو اس سے ہی بچنا چاہیے، چھوٹی نافرمانی اس سے بھی آدمی بچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی، اور جو بھی یہاں پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیں اور اپنا دوست بنا لیں، اور اللہ کو ہم اپنا دوست اپنا محبوب بنا لیں. اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش بھی اپنے طور پہ کرتے رہنا چاہیے. آج بس نظم ان شاء اللہ آئندہ پڑھیں گے، ذکر تھوڑا سا کر کے العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت، تباركت ربنا وتعالي. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما دے، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں ان سے ہمیں، ہماری اولاد کو، متعلقین کو محفوظ فرما دے. آئندہ آنے والے زمانوں کو فتنوں سے ہمیں، ہماری اولاد کو، متعلقین کو محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما دے، متحد و متفق فرما دے، اختلاف اور انتشار سے بچا دے. اے اللہ جو مسلمان در بدر ہو رہے ہیں، اے اللہ بے گھر ہو رہے ہیں، بے در ہو رہے ہیں، اے اللہ بے شک کے ہو رہے ہیں، اپنے فضل سے ان کی مدد فرما، یا اللہ اپنے فضل سے ان کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو ان سے جو ان میں سے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو اللہ انہیں تباہ و برباد فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دار نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عافیت دار نصیب فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے میں سے بہت سے بیمار ہیں، اللہ اپنے فضل سب کو اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما دے، ہمارے ایک دوست اجلال صاحب ان کی بیوی بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے، پھر ہمارے دوست ہیں ان کے عزیز وہی بیمار ہیں اسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائیے اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے، اسی طرح ہمارے بھائی جواد کے والد بیمار ہیں دعا فرمائیے اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں، اے اللہ تو اپنے فضل سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اور ہم سے جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے دوستوں نے احباب نے، اے اللہ متعلقین نے، عزیزوں نے، رشتہ داروں نے، آپ سب کی حاجتیں ضرورتیں ہم سے بہتر جانتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں اپنے فضل سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں اور پوری فرما دیجیے، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، یا اللہ معاشی پریشانیاں ہیں انہیں بھی دور فرما دے، جو معاشرتی بیماریاں ہیں یا اللہ انہیں بھی دور فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، آپ سے محبت عطا فرما دیجیے، ہمیں اللہ اپنی محبت کرنے والا بنا دیجیے، آپ سے محبت کرنے والے ہم بن جائیں، اے اللہ آپ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے، الہ العالمین ہمارے ملک پر رحم فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک کو ٹوٹنے سے بچا لیجیے، یا اللہ ٹوٹ پھوٹ سے بچا لیجیے، اے اللہ دشمنوں کا منہ کالا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے، اے اللہ سوات میں اور دیگر علاقوں میں اس وقت جو بدمنی ہے اپنے فضل سے انہیں دور فرما دیجیے، جو لوگ بے گھر ہو گئے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں دام درم سخرے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی ہر قسم کے شر سے فتنوں سے محفوظ فرما، اس قسم کی ابتلا سے اور ایسے ہی کوئی اور ابتلا جو آنے والی ہو یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، کیا ہونے والا ہے آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ جتنے لوگ آج دربدر ہیں در بدر ہونے سے کچھ لمحے پہلے بھی انہیں علم نہیں تھا کہ ایسی مصیبت ان کے سروں پر آنے والی ہے، وہ اپنے گھروں میں خوشحال بھی تھے اور سبھی ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی تھی، لیکن اچانک ابتلا اور مصیبت آ گئی، اور یہ ابتلا کسی پر بھی آ سکتی ہے، اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، کسی بھی ابتلا میں مبتلا ہونے سے اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، کسی مصیبت سے دو چار نہ فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، جو دلی تمنائیں ہیں نیک تمنائیں، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے اے اللہ ان تمناؤں کو نیک تمناؤں کو پورا فرما دے، ہمارے پاس دوست احباب ہیں ان کے گھروں میں باہر ڈلیوری کیسز ہونے والے ہیں، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ عافیت اور خیر کے معاملے فرما دے، اور خیر سے سارے معاملات کو پورا فرما دے، اے اللہ عافیت ادارے نصیب فرما دے، اللہ پریشانیاں دور فرما دے، جس وجہ سے جو بھی پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانی دور فرما کر عافیت نصیب فرما دے، سکون اور اطمینان ادا فرما دے، اے اللہ ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما دے، یہاں استحکام ادا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، کفار یہود و نصارہ اے اللہ ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں ہماری بدعمالیوں سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بدعمالیاں جو ہماری ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نیک اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر رائے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔